نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن ابي نجيد عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال احسن اليها فاذا وضعت فاتني ففعل فامر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. اس سے پہلے غزوہ تبوک میں حضرات صحابہ کی توبہ کا بیان تھا. تین صحابہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے اعتراف بھی کیا. تو آسمان سے وحی نازل ہوئی اور ان کی توبہ کی قبولیت کا پروانہ لوگوں کے سامنے آ گیا. اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جو نکلے ہیں جمعرات کے دن نکلے ہیں. روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخبیث خمیس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جو نکلے ہیں وہ جمعرات کے دن نکلے ہیں. یوم الخمیس کے معنی جمعرات. اور لکھا ہے اس کی تفسیر میں وضاحت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند کرتے تھے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو چاش کے وقت کوشش ہوتی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لائیں. اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا عمل ہوتا تھا کہ آپ مسجد تشریف لے جاتے اور وہاں دو رکعت نماز پڑھتے. اور مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے کے بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. کچھ سنتیں ہمارے درمیان سے ایسی ہیں کہ بالکل ہم بھول چکے ہیں. ان میں سے سفر کی ایک سنت ہے, سفر کے لیے آدمی جب بھی نکلے دو رکعت نماز پڑھ کے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو دو رکعت نماز پڑھ کے نکلتے تھے. اور بعض احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ جو بندہ سفر میں جب نکلتا ہے اور دو رکعت نماز پڑھتا ہے تو یہ دو رکعت جو ہے اس کے لیے اس کے پیچھے اس کی خلیفہ نائب بن جاتی ہیں, اس کے گھر کے لیے حفاظت کا نظام ہوتا ہے ان دو رکعت کی برکت سے, اس کے گھر والوں کے لیے اس کے مال و متاع کے لیے حفاظت کا نظام ہوتا ہے ان دو رکعت کی برکت سے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سفر سے نکلتے وقت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے نکلتے تھے تو اپنے گھر کا دروازہ پکڑتے, چوکھٹ پر دونوں طرف یوں ہاتھ رکھتے اور آیت الکرسی پڑھتے. اور اس کی بھی فضیلت یہ ہے کہ واپس آنے تک اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پیچھے جو کچھ رہ گیا, آپ کا گھر, آپ کا مال و اسباب, آپ کے بچے, اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی پڑھتے تھے, استودعکم اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم, یہ دعا بھی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو جیسے اس حدیث کے اندر ہے کہ آپ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور دو رکعت نماز پڑھتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے. تو یہ سنت ہمارے اندر سے چلی گئی ہے. اکثر لوگ, بہت سارے لوگ ہم میں سفر کرتے ہیں, حج سے آتے تب بھی سنت پر عمل نہیں کرتے, عمرے سے آتے ہیں تب بھی سنت پر عمل نہیں کرتے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اب انشاءاللہ سن لیا نا, اب انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے. تو اس حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی غزوۃ تبوک یوم الخمیس، غزوہ تبوک میں جمعرات کے دن نکلے. وکان یحب ان یخرج یوم الخمیس، اور آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ سفر میں نکلیں تو جمعرات کے دن نکلیں. وفی روایت وکان لا یقدم من سفر الا نہارا فی الضحا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب بھی واپس آتے تو دن کے وقت چاش کے وقت، دن میں چاش کے وقت واپس آتے. فإذا قدیمہ بدا بالمسجد، جب آپ تشریف لے آتے تو مسجد پہلے جاتے. فصلى فيه ركعتين، دو رکعت نماز آپ وہاں پر پڑھتے. ثم جلس فيه، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے. اگلی روایت ابو نجید کنیت ہے، اور ان کا نام ہے حضرت عمران ابن الحسین خزاعی، بنو خزاع سے ہیں یہ. اور حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں. ہجرت کے آغاز ہی میں، جب شروع میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، اور بہت سے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے شرکت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت، یوں تو ہر صحابی کے دل میں احترام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن کچھ صحابہ میں یہ وصف بہت غالب تھا، نظر آتا تھا ان میں کیے تھے. اسی طرح اسوائے نبی پر بڑی سختی سے عمل تھا ان کے، حضور کے طریقوں پر، سنتوں پر بڑی سختی سے عمل تھا حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں. تیسری ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقہ کے اندر خاص مہارت عطا فرمائی تھی، تو بہت سارے علماء نے، جیسے کہ علامہ ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے ماننے والوں میں سے، ان کے فقہا میں سے، یہ بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فقہ صحابہ میں ہیں، وہ صحابہ جن کو فقہ کے اندر مہارت حاصل تھی ان میں سے ہیں. مسائل کے اندر ان کو خاص درک حاصل تھا، مہارت حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بصرے میں مسائل کا اور فقہ بتانے کا ذمہ دار بنا دیا تھا، لوگوں کو فقہ سکھانے کا ذمہ دار بنا دیا، استاد الفقہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں پھر یہ بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور وہیں رہنے لگے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ فقہ اور مسائل میں لوگ انہی سے رجوع کریں. ان کو استاذ البصرہ ہونے کی حیثیت حاصل تھی، فقیہ بصرہ ہونے کی حیثیت حاصل تھی حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت، عشق کی حد تک ان کے یہاں محبت، اور حضور کے ایک ایک طریقے سے محبت، سادگی اتنی تھی کہ جب یہ چلتے تھے لوگ ان سے مسائل معلوم کرتے اور یہ کھڑے ہو کر ان کو پوری بشاشت کے ساتھ جواب دیا کرتے تھے. ہٹو بچو والا ان کے ہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا. ہوتا ہے نا جیسے بہت سے لوگ جب بڑے بن جاتے ہیں، بڑے عالم فاضل ہو جاتے ہیں، تو بس وہ پھر اپنا وقار دکھانے لگتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے یہ کوئی وقت ہے آپ کے پوچھنے کا، آپ فلاں وقت تشریف لائیے، ہم اس وقت بیٹھتے ہیں، اسی وقت ہم بتائیں گے. لیکن آپ دیکھو کہ جو اللہ والوں کی محفلیں ہوتی ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہم لوگوں کے لیے ہی مناسب ہے ہم ان کے وقت کا خیال کریں، ہم لوگوں کے لیے ہی مناسب ہے، لیکن تواضع کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جو اعلیٰ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اور علماء ہوتے ہیں، علماء ربانی جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کے آپ کو ہٹو بچو والا مزاج نہیں ملے گا. کوئی آیا اور اس نے کوئی اپنا مسئلہ رکھا، یہ فوراً حل کرنے کی کوشش میں لگ گئے. تو حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے ہی صحابی ہیں، بڑے سادے ہیں، کہیں بھی چر تشریف لے جاتے ہیں لوگ ان کو پکڑ کے مسائل پوچھتے ہیں اور حضرت کھڑے کھڑے ہی ان کو مسائل بتانے لگتے ہیں، ان کے سوالات کا جواب دینے لگتے ہیں. یہ حضرت عمران ابن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہت ساری روایتیں ان سے احادیث کی کتابوں میں مروی ہیں، بخاری شریف میں بھی ہیں، مسلم شریف میں بھی ان سے بہت ساری روایتیں مروی ہیں. تو ان سے ایک روایت یہاں پر یہ مروی ہے، یہ فرماتے ہیں ان امرأۃً من جہینۃ اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حبلا من الزنا. یہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آتی ہے قبیلہ جہینہ کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں وہ یہ حبلہ من الزنا، یہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہیں، اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ اشبت حدن، اللہ اکبر، اے اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے، اور ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ میرے اوپر حد واجب ہو گئی ہے، میں حد کو پہنچ چکی، کون پیش کرے گا؟ ان حضرات کے ایمان کو دیکھیے، خوف آخرت کو دیکھیے، اللہ سے تعلق کو دیکھیے، پتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، اگر کوئی غیر شادی شدہ یہ حرکت کرتا ہے تو 100 کوڑے، شادی شدہ حرکت کرتا ہے خود اقرار کرتا ہے وہ، یہ 4 گواہوں نے دیکھ لیا ہے تو رجم یعنی سنگساری، پتھر مار مار کے ہلاک کیا جانا، یہ اسلام میں سزا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ سزا ملے گی، لیکن یہ سوچتی ہیں کہ دنیا ہی میں سزا مل جائے، آخرت میں میں فارغ ہو جاؤں اور آخرت میری کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ اشبت حدا فاقمہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہو چکا ہے کہ حد ضروری ہو گئی ہے، یعنی سزا جو اسلام میں اس کی سزا ہے، حد کہتے ہیں متعین سزا کو، جیسے کہ شراب کی سزا متعین ہے اس کو حد بولیں گے، زنا کی سزا متعین ہے اس کو حد بولیں گے، چوری کی سزا متعین ہے تو اس کو حد بولیں گے، تو حد ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے جو متعین ہے۔ تو یہ کہتی ہے اشبت حدا فاقمہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ میرے اوپر حد جاری فرما دیئے۔ فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیہا فقال احسن الیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولی کو بلایا، ذمہ داروں کو بلایا، اور کہا احسن الیہا، ان کو لے کر جاؤ اور ان کا خیال رکھو، جب بچہ پیدا ہو جائے پھر ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی زنا سے حاملہ ہو جائے تو اس کو حمل لہتے ہوئے سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس صورت کے اندر، اس صورت کے اندر وہ بچہ جو اندر ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، اس لیے بچے کا کیا قصور ہے، اس لیے اس کا خیال کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ جب تک یہ وضع حمل نہ کر دے، یعنی بچے کی پیدائش نہ ہو جائے، ولادت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس کو سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس سے آگے اور جب تک بچہ ماں سے بے نیاز نہ ہو جائے، یعنی بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد میں پھر دودھ بھی چھوٹ جائے اس کا اور وہ خود کھانے پینے لگے، روٹی غذا لینے لگے، وہ اب بچہ ماں سے بے نیاز ہو گیا، اس وقت تک ہے یہ حکم ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے یہاں یہی مسلک ہے، اور اس مسئلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرات جو ہیں ان کا مسئلہ دوسرا ہو سکتا ہے اس میں، لیکن اس مسئلے میں یہ ہے کہ بچہ جب تک ماں سے بے نیاز نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عورت نے آ کر ایسی اعتراف کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے اس کو رجم کر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کہہ رہے ہیں، کیوں آپ حکم فرما رہے ہیں، اس کے بچے کا کیا قصور ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے، تم نے مجھے ہلاکت سے بچا لیا، اور کہا ٹھیک ہے بچہ ہونے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچے ہونے کے ساتھ ساتھ بچہ مستغنی بھی ہو جائے اپنی ماں سے۔ وہ عورت بھی تھی ایسی اللہ سے ڈرنے والی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تب بھی آئی، پھر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں ابھی جاؤ، جب تک بچہ دودھ پیے اس وقت تک نہیں آنا، پھر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، غذا لینے لگا، یہ عورت پھر خود آئی ہے حضور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں، اور کہا مجھ پہ حد جاری فرما دیجیے۔ اللہ اکبر، چاہتی تو غائب ہو سکتی جا سکتی تھی، لیکن اللہ کا خوف دامنگیر تھا. اسی طرح سے یہ عورت ہیں حضور کے پاس آتی ہیں, اللہ کا خوف دامنگیر ہے, آخرت کی سزا اپنے اوپر لینا نہیں چاہتی ہیں, آخرت کی سزا کا خوف ہے کہ دنیا میں جو سزا ہے وہ تو بہرحال بھگت لی جائے گی لیکن آخرت کی سزا نہیں بھگت سکتے. تو انہوں نے حضور کے پاس اقرار کیا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیوں کو بلایا اور کہا احسن الیہا, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فاذا وضعت فاتنی, جب بچہ پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کر آؤ. ففعل, لوگوں نے ایسے ہی کیا. فامر بها نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب جب یہ آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فشدت علیہا ثیابها, ان کے کپڑے باندھ دیے گئے جو کپڑے تھے اچھی طرح سے کہ کھل نہ جائیں. ثم امر بها فرجمت, پھر حکم دیا اور ان کو سنسار کیا گیا, آدھا گاڑ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد میں پتھر مار مار کے ہلاک کیا جاتا ہے. یہ اس لیے تاکہ معاشرے سے یہ برائی ختم ہو جائے. جو آج کل دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا, زنا بالجبر والی, چھیڑ خانی والی, اگر اسلامی طریقے کے مطابق سزا جاری کر دی جائیں اور سزا دے دی جائیں تو پھر بڑے بڑے جو قوانین پاس ہو رہے ہیں ان کی ضرورت ہی پیش نہ آئے, یہی قانون کافی ہے. کیونکہ جب ہزاروں لاکھوں کے سامنے یہ سزا دی جائے گی تو ہزاروں لاکھوں کو عبرت ہوتی ہے, پھر جب یہ موقع آتا ہے تو 100 دفعہ سوچتا ہے انسان کرنے سے پہلے, بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے میرے ساتھ. چور کی سزا اسلام میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, کہ جب کوئی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو. ایک چور کو سزا دی جائے سب کے سامنے تو ہزاروں چور توبہ کریں گے, بھی ہاتھ کٹے گا. اب وہ جب چاروں طرف پھرے گا ہاتھ کو لے گئے, لوگوں کے سامنے آئے گا تو جو ہو جو حشر اس کا ہوا ہے چور فوراً سمجھے گا وہ میرا بھی ہو سکتا ہے. تو اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان کا مقصد کیا ہے کہ گنہگار کو سزا دے کر باقی جو لوگ بے گناہ ہیں ان سب کو محفوظ کر دیا جائے, ان سب کی حفاظت ہو جائے, عزتوں کی حفاظت ہو جائے, ناموس کی حفاظت ہو جائے, کسی کے اندر ہمت اور جرات نہ رہے کہ کوئی کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالے, حملہ کرے, کسی کے اندر ہمت نہ ہو سکے. یہ مقصد ہے, انسانیت کو محفوظ رکھنا مقصد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا امر بها فرجمت ثم صلى عليها, آگے دیکھیے, پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نماز جنازہ بھی پڑھی. فقال له عمر, تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت, اللہ کے رسول آپ نماز پڑھ لیں ان کی جبکہ یہ تو بدکاری کی ہے, اس نے زنا کیا ہے اور آپ نماز پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبت توبتن لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتہم, انہوں نے ایسی توبہ کی ہے, ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اہل مدینہ کے درمیان تقسیم کر دی جاتی نا 70 اہل مدینہ, مدینے کے 70 لوگ, تو سب کو کافی ہو جاتی, ایسی توبہ کی ہے. وَحَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, آخر میں حضور نے فرمایا کیا اس فعل سے افضل کوئی عمل تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے اپنی جان اللہ کی راہ میں پیش کر دی. کون پیش کرے گا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کو کتنا چاہتی ہے اور اس کو آخرت کا کتنا خوف سوار ہے. اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اور صحابی سے ایک گناہ صادر ہوا, ان کی دکان تھی اور ان کی دکان پہ کوئی عورت آئی اور اس کو اندر لے گئے اور اس سے یہ گناہ صادر ہو گیا. لیکن چونکہ صحابی ہیں, خوف دامنگیر ہوا, گناہ ہو گیا, غلط ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, یا رسول اللہ قد زنیت, مجھ سے گناہ صادر ہوا. حضور نے طرف رخ پھیر لیا, مقصد یہ تھا کہ بھئی ہو گیا تو جاؤ, کیونکہ حضور قاضی بھی ہیں, قاضی کے بعد جب معاملہ آ جائے گا تو اب تو قاضی تو فیصلہ کرے گا اللہ کے حکم کے مطابق, اور جو اللہ کا حکم ہے, جو سزا ہے وہ جاری ہوگی. اس لیے حکم کیا ہے, گناہ ہو جائے اللہ پاک سے توبہ کر لو، تنہائیوں میں رو لو، تنہائیوں میں رو لو، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ بس چلا جائے میرے پاس سے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اور رخ پھیر لیا تو ادھر آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے. حضور نے ادھر رخ پھیر لیا تو ادھر آ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں چاہتا ہوں آپ مجھے پاک فرما دے، طہیر نہیں یا رسول اللہ، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، دنیا ہی میں پاک ہو کر اللہ کے سامنے جانا چاہتا ہوں، میں اس ناپاکی کی حالت میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے حضور نہیں جانا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تو جانتا بھی ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی حضور نے پوری اب وضاحت چاہی، اس لیے کہ بہت ممکن ہے کہ زنا کے ایک معنی بھی آتے ہیں کہ بدنگاہی کو بھی زنا کہا جاتا ہے، ہاتھ سے چھو دو اس کو بھی زنا کہا جاتا ہے، ظاہر بات ہے اس پہ تو یہ سزا نہیں ہے. تو حضور نے وہ جانتا بھی ہے کہ حضور جانتا ہوں، کیسے جانتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ سوال کیا کہ ایسے ایسے تو نے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھ سے ایسے ہی ہو گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تو جب تم نے خود پیش کر دیا ہے تو اب تو اللہ کا قانون جاری ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے اور ان کو سنسار کیا گیا. اس وقت ایسا ہوا کہ جب ان کو سنسار کیا جا رہا تھا تو کسی نے کوئی پتھر مارا یا اونٹ کی ہڈی ماری جس سے سر پھٹا اور خون کی چھینٹیں کسی کے اوپر آئیں، تو اس کو برا سمجھا گیا، چرچے ہوئے، او ہو کیسا ناپاک خون ہمارے اوپر آ گیا. حضور کو اتنے لوگوں نے کہا ہاں ہاں ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اس شخص نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پورے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. اور مدینے میں کون کون صحابہ، کبار صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، عمر ابن خطاب بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں، بڑے بڑے صحابہ. کہتے ہیں سارے مدینے والوں پر تقسیم کی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. یہ معمولی بات نہیں، اپنے آپ کو بالکل پیش کر دو اللہ کے لیے. یہی حضور نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں اتصلی علیہا یا رسول اللہ وقد زنت، اس نے تو ایسے ایسے کام کیا اور آپ نماز جنازہ اس کی پڑھیں گے. حضور نے فرمایا تمہیں کیا پتا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 مدینے کے لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو کافی ہو جائے. اور پھر حضور نے آگے تعریف کی وَحَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ، کیا اس فعل سے افضل کوئی عمل تمہیں معلوم ہے کہ اس عورت نے اپنی جان ہی اللہ کے سامنے پیش کر دی. توبہ بہت اونچا عمل ہے. اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ توبہ بہت اونچا عمل ہے. اگلی روایت ابن عباس انس ابن مالک رضی اللہ عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له والی وادیان ولن یملا فاہ الا التراب ویتوب اللہ علی من تابہ. متفق علی روایت ہے، اور متفق علی کا مطلب یہ ہے کہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. ابن عباس اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم ان دونوں حضرات سے روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان لابن آدم وادیا من ذهب، اس میں انسانوں کی، ابن آدم حضرت آدم کی اولاد، انسانوں کی طبیعت بتائی ہے حضور نے، کیسی طبیعت ہے ان کی، کس قدر حرص اور لالچ انسان کے اندر بھرا ہوا ہے، حوث کتنی بھری بھی ہے. حضور نے فرمایا کہ ابن آدم کا حال یہ ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی بھر کے مل جائے، گولڈ سے بھری ہوئی پوری وادی، وادی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان جو پورا فاصلہ ہوتا ہے، جو جگہ ہوتی ہے کئی پہاڑوں کے درمیان اور بیچ میں جو خالی ہوتا ہے، خالی جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو ایک وادی بھر کے سونا مل جائے احب ان یکون لہ وادیان تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ اس کو دو وادی مل جائے، ایک وادی اور مل جائے. اس کا مطلب یہ کہ اگر دو وادی مل جائیں گی تو اس کی خواہش ہوگی ایک اور مل جائے. اس لیے حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی اللہم قنعنی علی ما رزقتنی، اے اللہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس پر قناعت نصیب فرما. وبارکنی، وبارک علی ما اعطیتنی، وبارک لی علی ما اعطیتنی، اور جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں مجھے برکت نصیب فرما. اللہم قنعنی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی علی ما اعطیتنی، یہ اللہ جو کچھ تو نے دے رکھا ہے اس پر قناعت نصیب فرما. قناعت کا مطلب یہ کہ بس حوس نہ ہو میرے اندر. یہ بڑی صفت ہے، کسی کے اندر اگر قناعت والی چیز آ جائے تو بہت بڑی صفت ہے. حرص حوس انسان کے اندر سے ختم ہو جانی چاہیے. کوئی انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اس لیے کہ بھی خوب مال حاصل کروں گا، خوب محنت کروں گا، دوسروں کے کام آئے گا، بہت اچھی بات ہے. لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے، ایسے لوگ کم ملیں گے. بس وہ اپنے ہی لیے سب کچھ کرتے ہیں اور کرتے کرتے چلے آتے ہیں، وہ ان کا ہوتا ہی نہیں، وہ دوسروں کا ہی ہوتا ہوگی. ایک صاحب ملے، ماشاءاللہ کئی سو کروڑ کا بزنس، بہت محنت کرتے ہیں، ممبئی میں، اور ان کا جو خرچہ ہے، ایک ماروتی 800 ساتھ میں، ایک فلیٹ میں رہتے ہیں اپنا ہے، لیکن کروڑوں کا بزنس اور بالکل ان کے پاس وقت نہیں. کئی سو کروڑ کے مالک اور کئی سو کروڑ کا بزنس ان کا، وہ جتنا ان کا اپنے ڈرائیور کا، ان کے کار کا، ان کے گھر کا خرچہ ہے، اتنا نکال کے جو کچھ سارا سارا راہ مولا میں. رمضان المبارک کے ان کے ہاں بھیڑ لیتی ہے، مدارس کی، غرابا کی، فقرا کی، اور ہر ایک کو بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، استقبال کے ساتھ، پیار کے ساتھ سب کو نوازتے ہیں. کچھ لوگوں کی حالت ہوتی ہے نا، جب نوازنے لگتے ہیں تو غصہ ہونے لگتے ہیں، چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، بھگائیں لگتے ہیں. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کی یہ عمر ہے، اتنی محنت کرتے ہیں، آخر ایسی وجہ کیا؟ کہ لگے اصل میں ایک حالات، ایک زمانہ ایسا آیا تھا، میرے اوپر حالات آئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. پھر اللہ پاک سے میں نے دعا مانگی تو اللہ نے دل میں بات ڈالی کہ عمرے کو چلے جاؤ. ہم عمرے کو چلے گئے اور بیوی کے زیور وغیرہ رکھے گئے تھے، گھر بار سب بک چکا تھا. پھر ہم نے سوچا بھائی صدقے سے اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے، ہم نے وہیں صدقہ کیا جہاں ایک کے بدلے لاکھوں ملتا ہے، تو جو کچھ پاس تھا سب وہیں صدقہ کر کے آ گئے کہ اللہ بس تو ہی ہمارا نگہبان ہے. تو اللہ نے اس صدقے کی برکت سے ہمیں یہاں آتے ہی ایک مال دیا، ایک پرانا گھر بچا پڑا ہوا تھا جو بکتا نہیں تھا، وہ بک گیا، اچھے داموں میں بکا، اس کے ذریعے سے ہم نے کاروبار کھڑا کیا اور پھر آگے بڑھتے رہے، بڑھتے رہے، بڑھتے رہے. تو ہم نے سوچ لیا جب اللہ نے ہمیں اتنا دے دیا اور ایسے کھڑا کیا، ان حالات سے نکال دیا، تو اب جو کچھ ہے، جو زندگی ہے، بس وہ اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے. تو ایسے بندے بھی ہمارے ملک میں ہی موجود ہیں. تو کوئی آدمی اس لیے کماتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ دینے کا جذبہ بھی تو ہو. یا تو زکات نکالنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، 2.5% نکالنا ہوتا سال میں ایک دفعہ، اس میں بھی یہ بہانے بھی کوئی ایسی صورت نکل جائے کہ نہ نکلے. ہمارے پاس آتے ہیں مولوی صاحب یہ شکل، یہ شکل، کہ اب بھی زکات دینی پڑے گی، اب بھی زکات دینی پڑے گی. نہیں سوچتے کہ بچ جائے بس زکات، 2.5% ایک سال میں. حضرات صحابہ کی زندگی کو آپ تلاش کریں گے تو تین ترتیبیں ملیں گی آپ کو، صرف تین ترتیبیں. زکات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تین ترتیبیں. ترتیب صدیقی، سارا کا سارا جو کمایا سب اللہ کی راہ میں کماتے ہیں، اپنا خرچ نکالتے ہیں، باقی سب راہ مولا میں. ترتیب فاروقی، کماتے ہیں آدھا اپنے لیے، آدھا راہ مولا میں. ترتیب عثمانی، کماتے ہیں 1/3 اللہ کی راہ میں، 1/3 اللہ کی راہ میں. اس کے علاوہ دوسری ترتیب آپ کو کم نظر آئے گی، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب نظر آئے گی جو اب ترتیب صدیقی پر عمل کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترتیب نظر آئے گی، ترتیب صدیقی والی ترتیب. جو کماتے ہیں سب دوسروں کے لیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب تھی. یہ پھر ترتیب فاروقی نظر آئے گی, ترتیب صدیقی. اب اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں, تو ٹھیک ہے 10% کا معاملہ اللہ سے رکھو, اور نیچے اتر جاؤ 5%. جو کماتے اس میں 5% راہ مولا میں نکالو. بہت دیر ہٹس کم ہوگی اس سے, ہوس جائے گی. اور یہ دعا مانگتے رہو, اللہم قنعنی, یہ اللہ مجھے قناعت نصیب فرما, قناعت نصیب فرما. فرمایا حضور نے, لو ان لی ابن آدم وادیا من ذہب احب ان یکون لہو وادیان. ابن آدم کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو چاہے گا, خواہش کرے گا دو وادی اس کے لیے اور ہو جائیں. وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ, اور اس کے منہ کو نہیں بھرے گی مگر قبر کی مٹی. یعنی ہڈس اب ایسی چیز ہے, قبر میں جائے گا بس, جب ہی ختم ہوگی ہڈس, موت تک یہ ہڈس انسان کی باقی رہتی ہے. دعا کرتے رہو, اللہ اللہ ہرس ختم کر دو, حوض ختم کرو, جو دیا ہے قناعت نصیب فرماؤ, جو دے رکھا ہے اس میں ہم کو برکت نصیب فرماؤ. اگلی حدیث اور اس باب کی آخری حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یضحک اللہ سبحانہ وتعالی الی رجلین یقتل احدہما الاخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق علی روایت ہے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسیں گے. کس طرح سے ہنسیں گے اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے. اللہ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنسیں گے, ان کو, جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے, ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں جنت میں جائیں گے. بات سمجھ میں, قاتل بھی مقتول بھی. ان دو آدمیوں کو دیکھ کر اللہ ہنسی فرمائیں گے, جو ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اور دونوں کے دونوں کہاں, جنت میں. کس طریقے سے؟ حضور نے فرمایا ایک آدمی اللہ کی راہ میں لڑتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ شہید ہو جاتا ہے. کہاں جائے گا؟ جنت. اس کو جو قتل کرنے والا ہے بعد میں اللہ تعالی اس کو توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں, وہ مسلمان ہو جاتا ہے, پھر یہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور یہ بھی شہید ہو جاتا ہے, تو یہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. آخر میں یہ حدیث لائے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بتانے کے لیے کہ توبہ ایسا اونچا عمل ہے کہ آدمی شرک سے توبہ کر لے, گناہ سے توبہ کر لے, سیدھا کہاں جاتا ہے؟ جنت میں جاتا ہے. شرک کتنی خطرناک چیز ہے, اس کے بارے میں بتا دیا گیا, مغفرت ہی نہیں ہے مشرک کی. پھر اس کے بعد میں کسی مسلمان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن اللہ نے اس شخص کو جو مشرک تھا اور پھر اس نے ایک مسلمان کا, مجاہد کا قتل بھی کیا, اس کو بھی اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. کیوں؟ شرک سے توبہ کی اور پھر یہ شہید ہوا, اور انہوں نے کہاں داخل کیا اس کو؟ جنت میں داخل کیا. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.